شر الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات
اللهم صل على محمد.
حضرات مومنین، آپ کے سامنے جو معروضات پیش کیے گئے اس میں یہی بات عرض کی گئی کہ عزاداری بھی اجر رسالت کا ایک حصہ ہے، اور مظلوم کربلا کا ذکر بھی اجر رسالت میں شامل ہے، اور اجر رسالت کا ادا کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. تو اس طرح سے عزاداری بھی اجر رسالت کا ایک حصے کے طور پر اسے منایا جائے گا، اور جب یہ دین میں شامل ہے تو پھر اس کے حدود و قیود بھی دین ہی متعین کرے گا، اور دین کی اجازت کے بغیر عزاداری میں تصرف نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عزاداری امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے، جو کسا کی فرد بھی ہے، اہل بیت کی فرد بھی ہے، اور قربا کا حصہ بھی ہے. تو لہذا عزاداری کے قیود اور اس کو متعین کرنا یہ شارع اسلام کا کام ہے. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے ہی عزاداری کی بنیاد اور عزاداری کو کی ترویج جو کی ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے کی ہے، اور اپنے خاص پیسوں سے امام نے حاجیوں کو جب وہ منا کی طرف جایا کرتے تو انہیں خاص رقم دے کے بھیجتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میرے جد مظلوم کی عزا برپا کرو، اور منا میں عزاداری کو برقرار کرو. یہ جو امام کا ہدف اور مقصد تھا کہ عزاداری امام حسین کو زندہ رکھا جائے، اس کے لیے امام صادق نے جد و جہد کی ہے. آج جو عزاداری ہمارے پاس ہے یہ امام صادق کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ایک عزاداری کی شکل و صورت جو قائم ہوئی ہے، عزاداری جو ترویج ہوئی ہے اور رائج ہوئی ہے. یوں مظلوم کا ذکر تو کربلا کے بعد ہی سے ہوتا رہا ہے، لیکن جو عزاداری کی شکل و صورت ہے وہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. امام یہ چاہتے تھے کہ عزاداری کے ذریعے سے عزاداری کی بقا دین کے لیے کس قدر مفید ہے. امام جانتے تھے اس حقیقت کو کہ یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. عزاداری کی بقا تبلیغ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. وہی تبلیغ، وہی دین جس دین میں توحید ہے، جس دین میں نبوت و رسالت ہے، جس دین میں عقیدہ امامت ہے، جس دین میں عقیدہ معاد ہے، جس دین میں نماز و روزہ حج و زکاة، اسی دین کو اگر باقی رہنا ہے، اور اپنی تمام رونق کے ساتھ، تو پھر اس کو عزاداری سے جوڑنا ضروری ہے اور عزاداری کو زندہ رکھنا ضروری ہے، تاکہ وہ چیز جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے جو دین کو رونق بخشی ہے اور جو زندگی بخشی ہے اور جو حیات نو بخشی ہے، اس حیات نو کو اس تر تازگی کے ساتھ زندہ رکھنا، یہ جو ہے بات کیا ائمہ نے اپنا فریضہ سمجھا اور ایک دینی وظیفے کے طور کے اوپر اس کو نبھایا، یہ ایک خدمت دین کے طور پر انہوں نے عزاداری کو رکھا، یعنی عزاداری کا تعلق بے دینوں سے نہیں ہے بلکہ دینداروں سے ہے. سلوات پڑھے محمد. کیونکہ عزاداری کو زندہ رکھا گیا ہے دین کے لیے، نہ یہ کہ دین کو نعوذ باللہ مٹانے کے لیے یا دین کی رونق کو کم کرنے کے لیے، توحید کی رونق کو کم کرنے کے لیے، عظمت توحید کو گھٹانے کے لیے، عظمت رسالت کو کم کرنے کے لیے، سنت و سیرت نبی کے نقوش کو مٹانے کے لیے، یا نماز و روزے کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے، یا حج و زکوٰۃ کی عظمت کو کم کرنے کے لیے، یہ ہدف نہیں تھا کہ عزاداری کو رونق بخشا جائے تاکہ لوگ نمازوں سے دور ہو جائیں، تاکہ لوگ روزے سے دور ہو جائیں، تاکہ لوگ حج و زکوٰۃ سے جو ہے وہ بری ہو جائیں اور امر بالمعروف کو ترک کر دیں اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیں اور اس طرح سے لوگ جو ہے وہ احکام الہیہ سے منہ موڑ لیں، میراث کے احکام اور دیات کے احکام، قصاص کے احکام اور یہ تمام احکام اسلامی، تمام شریعت اسلامی بے رونق ہو جائے، صرف عزاداری باقی رہے اور کچھ باقی نہ رہے، نہ اللہ کا نام باقی رہے نہ رسول. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. عزاداری اس کے لیے نہیں ہے، عزاداری کو باقی رکھا ہی گیا اس لیے تاکہ امام حسین علیہ السلام کا جو ہدف اور مقصد تھا اور جس کو انہوں نے پورا کیا اور جو کامیابی حاصل کی ہے امام حسین نے، کہ دین کو یزید کی اسارت سے جو آزاد کرایا ہے، دین کو جو یزیدی تخت سے جو آزاد کروایا ہے، وہ آزاد دین جو امام حسین نے دیا ہے، وہ حریت کا سبق جو امام حسین نے سکھایا ہے، طاغوت سے اسلام کو جو آزاد کرایا ہے، اور نظام اسلامی کو جو امام حسین علیہ السلام نے محفوظ رکھا ہے، غدیری نظام حکومت اسلامی کو اور غدیری مزاج کو، غدیری اسلام کو جو امام حسین نے محفوظ کیا ہے، وہ دائم رہے، اس کے لیے عزاداری جو ہے وہ ضروری امام نے سمجھی. امام صادق نے دین کی ترویج کے لیے عزاداری کو وسیلہ بنایا کہ عزاداری کے وسیلے ہی سے دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے. اگر ہم نمازوں کی تبلیغ کرنا چاہیں تو عزاداری ہی کے ذریعے سے ممکن ہے. اسلام کو اگر ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ عزاداری کے ذریعے سے باقی رکھ سکتے. قرآن کو اگر ہم زندہ رکھنا چاہیں تو عزاداری کے ذریعے سے رکھ سکتے. تعلیمات اسلامی کو اگر ہم زندہ رکھنا چاہیں تو ہم عزاداری کے ذریعے سے زندہ رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہی کارنامہ ہے، اور یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام کو تازگی بخشی ہے. وہ تازگی، وہ رونق جو صدر اسلام میں، حضور سرور کائنات کی موجودگی میں جو ولولہ، جو جوش، جو شوق، جو ذوق مسلمانوں کے اندر حضور نے پیدا کیا تھا، وہ ذوق و شوق جو زمانے کی رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ اور بالخصوص نبی کریم کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد آہستہ آہستہ صدر اسلام کا دور اب ختم ہونے کے قریب آ رہا تھا، وہ مسلمانوں کا جوش و خروش اب آہستہ آہستہ مان پڑتا جا رہا تھا، وہ ہمت و حوصلہ جو مکے کے مسلمانوں میں تھا، اب وہی مکے کے مسلمان جب مدینے میں عیش و عشرت میں گرفتار ہو گئے تو پھر اس کے بعد ان کے اندر اب وہ حوصلہ نہیں باقی رہا تھا جو شیب ابی طالب کی کٹنائیوں میں باقی تھا. وہ لوگ جو شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ تھے، وہی لوگ خوشگواری میں اس قدر اور حالات میں اس قدر بدلنے لگے آہستہ آہستہ کہ زمانے کا رنگ ان پر چڑھنے لگا تھا. یہی سعد ابن ابی وقاص جو شہب ابی طالب کے افراد میں سے ایک فرد ہے, یعنی یہ وہ فرد ہے کہ جو شہب ابی طالب نے حضور کے ساتھ سختیوں کو برداشت کیا, زحمتوں کو برداشت کیا, مشکلات کو برداشت کیا. اب یہی شخص آہستہ آہستہ اس کے اوپر جو ہے وہ دنیا کی محبت غالب آتی جا رہی تھی اور دین کا رنگ جو ہے وہ اڑتا جا رہا تھا, اور اس طرح سے دین میں سستی پیدا ہو رہی تھی اور دنیا کی طرف یہ مر مٹے جا رہے تھے. حلاوت دنیا ان کی نگاہوں میں کھپ چکی تھی. وہ بات جو حضرت علی علیہ السلام نجل البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, کہ ہم نے آخرت کا مکان ان کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو زمین پہ نہ بیجا بالا دستی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد برپا کرنا چاہتے ہیں, اور عاقبت تو متقین سے مخصوص ہے. تو اس آیت کو نقل کرنے کے بعد میں امیر المومنین کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے قرآن کی اس آیت کو نہیں سنا تھا؟ اما واللہ لقد سمعوها ووعوها, خدا کی قسم انہوں نے سنا تھا. نہ صرف یہ کہ سنا تھا بلکہ حفظ بھی کیا تھا. ولیکن حلیت الدنیا فی عیونہم, لیکن دنیا کی حلاوت ان کی نگاہوں میں کھپ گئی, دنیا کی زرق و برق ان کی نگاہوں میں کھپ گئی, دنیا کی چمک ان کو لبھا گئی اور وہ دنیا پر مر مٹ گئے. یہ وہی لوگ تھے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے. فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے جن کے اندر وہ حوصلہ اور وہ ہمت تھی کہ بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کا حوصلہ تھا. وہ ابو لہب اور ابو جہل سے ٹکرا گئے تھے, وہ ابو سفیان کے مقابلے میں آ گئے تھے اور حضور کے ساتھ ہر سختی کو برداشت کرنے کی قسم کھا رکھی تھی. یہی لوگ مدینے میں آنے کے بعد میں آہستہ آہستہ دین سے برگشتہ ہونے لگے تھے. اب وہ جو دور حضور مکے کی سرزمین میں جو رونق تھی اسلام کی, اور جو شوق تھا اور جو ولولہ تھا اسلام کو پھیلانے کا, اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا, کتنے ایسے واقعات تھے صدر اسلام کے کہ جو آج اگر آج کا مسلمان اگر اس کو پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ جو حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ کیسی تربیت حضور نے کی تھی صدر اسلام میں, اور کس طرح کا سبق پڑھایا تھا حضور سرور کائنات نے کہ صدر اسلام کے مسلمانوں کا جو حوصلہ جو ہمت تھی اور ایثار کی جو صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوئی تھی, صلہ رحمی جو ان کے اندر پیدا ہوئی تھی, ایک دوسرے کا احترام جو ان کے پاس تھا, ایک دوسرے کی پر جو وہ ایثار کرتے تھے, اس کی مثال پھر تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملی. ایک عرصہ گزر گیا. واقعات بہت سارے مشہور ہیں لیکن دسترخوان سے چونکہ تہذیب معلوم ہوتی ہے اور جو ہے انسان جو ہے وہ دسترخوان پر پرکھا جاتا ہے, تو صدر اسلام کے مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے تھال رکھی جاتی تھی کھانے کی کہ جس میں چاول اور اوپر گوشت رکھا ہوتا تھا, تو وہ اس طرح سے جب چراغ گل ہو جاتا تھا تو اس طرح سے کھانا کھایا کرتے تھے کہ ہر کوئی اپنے سامنے کا گوشت سامنے والے کے لیے بڑھا دیتا تھا اور خود سادہ چاول کھا لیتا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا حق مارا جائے. یہ جو تربیت حضور نے کی, اور جب چراغ روشن کیا گیا تو یہ دیکھا کہ سب نے تو چاول کھا لیا ہے اور سب نے اپنے اپنے حصے کا گوشت اور اپنے اپنے حصے کا لحم سامنے رکھ دیا ہے اور کسی نے بھی چھوا نہیں ہے, ایک دوسرے پر ایثار کرنے کی خاطر کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا. یہ ہے صدر اسلام میں حضور سرور کائنات نے جو تربیت دی ہے مسلمانوں کو, اس طرح کی تربیت دی ہے. ہم اگر کھانے میں ایثار نہیں کر سکتے تو ایک دوسرے پر مال کیا قربان کریں گے؟ جب ایک دوسرے پر مال نہیں دے سکتے تو ایک دوسرے کے لیے جان کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ ایثار اور قربانیوں کی جو مثال حضور نے پیش کی, اور یہ تو دسترخوان کی بات تھی لیکن جان کے فدا ہونے کی جب بات آتی ہے تو شب ہجرت دیکھ لیا ہے, تا تاریخ نے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے. تو اس طرح کے ایثار اور قربانیوں کی مثال حضور نے صدر اول کے مسلمانوں میں پیدا کی تھی کہ جو ایک دوسرے پر جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے. لیکن یہی تربیت یافتہ بزرگ, یہی تربیت یافتہ اشخاص مکے سے جب مدینہ ہجرت کرتے ہیں اور جب حکومت اسلامی کا قیام عمل میں آتا ہے اور اسلام کا خزانہ جب دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے, تو یہی لوگ, ان میں سے کچھ لوگ, سبھی نہیں تو ان میں سے کچھ لوگ ضرور دنیا پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور راحت اور اطمینان کی عادت اور خوشگزرانی کی عادت انہیں اس قدر گرفتار کر لیتی ہے کہ پھر وہ اس سے آزاد نہیں ہو پاتے ہیں اور آہستہ آہستہ دنیا زدہ ہو جاتے ہیں. اس طرح کی کئی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ وہ صدر اسلام کے مسلمان پھر آہستہ آہستہ برگشتہ ہونے لگے. لیکن جب تک حضور سلامت تھے اس وقت تک وہ اپنے عقیدوں کا اظہار نہیں کر سکے. وہ جو دنیا پر فریفتہ ہو چکے تھے لیکن ان کے اظہار کا موقع نہیں ملا تھا, لیکن ان کے اندر وہ اثرات شروع ہو گئے تھے جو ایثار اور قربانی سے میل نہیں کھاتے تھے, جو قربانی سے دور بھاگنے لگے تھے. اب وہ تپتے ہوئے شعلوں سے اور کڑکتی ہوئی بجلیوں سے بھاگنے کی سوچنے لگے تھے. جنگ احد میں کیا ہوا؟ یہی تو ہوا کہ حضور سرور کائنات کی شہادت کی خبر عام ہوئی اور شیطان نے جب یہ افواہ پھیلائی تو اس شیطان کی افواہ پر کئی مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے پچھلے پاؤں. اب انہیں اسلام کا درد نہیں رہا, ایثار اور قربانیوں کا جذبہ سست پڑنا شروع ہو چکا تھا. لیکن سرور کائنات کی آنکھ بند ہونے کے بعد یہی اندر چھپی ہوئی خباستیں باہر آنے لگیں اور اس کا اظہار ہونا شروع ہو گیا. سنت پر جان دینے والے سنت کو مٹانے کے درپے ہو گئے, سیرت کے لیے جان دینے والے, عدالت و انصاف کی دہائی دینے والے عدالت و انصاف کا مذاق اڑا رہے تھے. جو لوگ طبقاتی نظام کو ختم کرنے میں جدوجہد جنہوں نے کی تھی, وہی لوگ آج طبقاتی نظام کے قائل ہو چکے تھے اور بیت المال کی تقسیم میں اس کا اظہار برملا ہونے لگا تھا. بنی امیہ کو سرفراز کیا گیا تو اسی دور میں حضور سرور کائنات کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہی. جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے, جو حضور کے دور میں سب سے نیچے طبقے میں تھے, اب وہ آہستہ آہستہ اوپر آنے لگے تھے. اور جو حضور سرور کائنات کے دور میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے, حضور کے نزدیک جو عظیم شان و مرتبہ رکھتے تھے, اب وہ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگے تھے. تمام اقدار اب آہستہ آہستہ مٹنے لگے تھے, اونچے لوگ نیچے ہونے لگے تھے اور نیچے کے لوگ اوپر آنے لگے تھے. معاشرہ اب آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا. بد کردار لوگ جو حضور کے دور میں منہ چھپائے ہوئے تھے, اب وہ آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے نکل کر چبوتروں پہ بیٹھنے لگے تھے اور وہاں سے نکل کر اب وہ جو ہے سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ گئے تھے. اس طرح سے وہ لوگ جو کبھی منہ چھپاتے تھے, اب وہ لوگ سامنے آنے لگے, گھروں سے باہر آنے لگے, ان کی خباستیں باہر آنے لگی اور ان کی ناپاک خصلتیں سب کے سامنے ظاہر ہونے لگی. تو اب اس طرح سے جو لوگ عظمت رکھتے تھے, اب ان کو کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا. تب اس میں ہو کیا گیا کہ وہ جو طبقاتی نظام جس کو حضور نے ختم کیا تھا, اب وہ پھر سے بحال ہونے لگا تھا. جن چیزوں کو حضور نے ختم کیا تھا وہ چیزیں پھر سے زندہ ہونے لگی تھی. حضور نے جو بدعتوں کو اور جو ہے غیر مساویانہ رویوں کو ختم کر کے جو عدالت و انصاف کا نظام فرائض کیا تھا، اب وہ عدالت کا نظام آہستہ آہستہ ختم ہونے کے در پہ تھا، اور اس کی جگہ پر وہ دوبارہ بدعتیں اور خرافات پھر سے اسلام میں داخل ہونے لگی تھی، اور سنتیں مر رہی تھیں، بدعتیں زندہ ہونے لگی تھیں، سنتیں مر رہی تھیں، بدعتیں زندہ ہو رہی تھیں، حقائق دفنائے جا رہے تھے اور خرافات اور روایات اور جو ہے وہ اساطیری واقعات اس وہ حقیقت کی جگہ لینے لگے تھے. قرآن کی آیتیں فراموش ہونے لگی تھیں. تبھی تو اس 50 سال کے عرصے میں اس قدر دنیا بدل چکی تھی. دیکھنے میں تو ظاہری طور پر اسلام رہ گیا تھا، لیکن تعلیمات مصطفیٰ ختم ہو چکے تھے. وہ جو تربیت حضور نے صدر اسلام میں دی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی. نماز کی ظاہری شکل باقی تھی لیکن روح صلات ختم ہو چکی تھی. وہ جو رونق اسلام کے اندر تھی، وہ جو شوق شہادت اسلام کے اندر تھا، مسلمانوں کے اندر تھا، صدر اسلام کے مسلمانوں میں جو ذوق تھا، وہ جو شوق تھا، جو ولولہ تھا، جو رونقیں تھی، وہ جو روح تھی اسلام کی، وہ آہستہ آہستہ اب ختم ہونے لگی تھی. اس طرح سے ختم ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا تو اسی بات کا اظہار کیا کہ امام حسین نے کہا کہ جب ہمارا بچپن تھا اور حضور کی آغوش تھی، وہ دور حضور کا، وہ صدر اسلام کے مسلمان، وہ عبادتوں کا شوق، وہ اطاعت کا ذوق، وہ حضور کی بات پر سر کٹانے کا حوصلہ، وہ جو مسلمانوں کے اندر جو حوصلہ تھا کہ سفید داڑیوں کو خضاب لگا لگا کے جنگ بدر میں آئے تھے، اور اس طرح سے کہ ایک کمزور لشکر طاقتور لشکر کے مقابلے میں کامیاب ہو گیا تھا، وہ جو جنگ بدر کے مسلمان تھے، وہ جو ابتدائی دور کے مسلمان تھے، اب حسین ابن علی دیکھ رہے تھے کہ اب ویسے مسلمان ناپید ہوتے جا رہے ہیں، تعلیمات مصطفیٰ مٹائی جا رہی ہیں، اور بلکہ مٹائی جا چکی ہیں، ختم ہو چکا تھا اسلام. وہ حوصلے پست ہو چکے تھے، وہ ہمتیں پست ہو چکی تھیں، وہ قربانیوں کا جذبہ مر چکا تھا، وہ جو نمائندے حق کی آواز پر لبیک کہتے تھے اب وہ جذبہ ختم ہو چکا تھا، آہستہ آہستہ وہ جذبہ مر چکا تھا. امیر المومنین پکارتے رہے لیکن لشکر میں سستی پیدا ہو گئی تھی. تو امیر المومنین کہہ رہے تم مرد دکھائی دیتے ہو مگر ہو نہیں مرد. یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ خارج ہو چکا ہے. دیکھنے میں ظاہری طور پر اسلام نظر آ رہا ہے لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب تمہارے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہے، اب تمہارے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ظاہری طور پہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو، تمہارے کان ہیں لیکن تم سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تمہارے پاس زبان ہے لیکن تم بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تمہارے پاس دل ہے لیکن تم سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو اس طرح سے یہ ایک ایسا پیکر بن گیا تھا کہ جو روح سے خالی ہو، نہ صرف یہی بلکہ اسلام اجتماع سے خارج ہوتا جا رہا تھا، اجتماع سے خارج ہوتا جا رہا، اسلامی سماج دم توڑ رہا تھا، بد کرداری عام ہوتی جا رہی تھی، بد اخلاقی عام ہوتی جا رہی تھی. وہ جو جھک جھک کر فرشی سلام کیا کرتے تھے، آج سلام کرنے پر جواب نہیں لے رہے ہیں، تو بد اخلاقی کس طرح سے معاشرے میں پھیلتی جا رہی تھی. وہ چوکھٹ کے جس چوکھٹ پر حضور کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے، اب اس چوکھٹ پر آگ لگائی جا رہی تھی، تو مزاج اب کتنا بدل گیا. حضور سرور کائنات کا جو احترام تھا اور ان کی اولاد کا جو احترام تھا، ان کے خانوادے کا جو احترام تھا، اب وہ احترام ختم ہوتا جا رہا تھا، اس میں کمی آتی جا رہی تھی، اخلاق بگڑتے جا رہے تھے، پورا نظام تبدیل ہوتا جا رہا تھا. ایسے وقت میں اگر امام حسین علیہ السلام کا قیام نہ ہوتا اور جس موج پر اسلام جا رہا, جس دھارے پہ بہ رہا تھا, اس دھارے کا رخ اگر حسین آ کے نہ پلٹتے اور حقیقی دھارے کی طرف نہ لے جاتے تو پھر اسلام کا کیا ہوتا, یہ تو اللہ بہتر جانتا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو انتھک کوشش کی اور آخری کوشش کی وہ یہی کوشش تھی امام حسین کی کہ اس دھارے کا رخ بدلا جائے جس کے لیے ہمیں کھڑے ہونا ہے, اور یہ قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے. امام حسین نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر اس راستے میں جان بھی جائے تو ہم جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے, اگر اس راستے میں اگر ہمارے بچوں کی شہادت واقع ہو تو ہم بچوں کی شہادت دینے کے لیے بھی تیار ہیں, کیونکہ مسئلہ اس قدر اہم ہے. اسی لیے امام حسین نے جو تین بنیادی باتیں کہی ہیں, یہ تینوں بنیادی باتیں معاشرے اور سماج سے جڑی ہوئی ہیں. اس میں کہیں پر فرد نہیں ہے, اس میں پورے کا پورا جامعے کی طرف اور اجتماع کی طرف امام حسین کی نظر ہے, اور پورے معاشرے کو امام حسین علیہ السلام تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اس لیے کہا میں جا رہا ہوں اصلاح امت کے لیے, لطلب الاصلاح فی امت جدی. اصلاح اس وقت کی جاتی ہے جب فساد واقع ہو جاتا ہے, جب کوئی چیز سڑ جاتی ہے اور فاسد ہو جاتی ہے, جو جب کوئی چیز گل جاتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے تو اس چیز کو جو اس کی شکل باقی رہتی ہے اور مواد اس کا سڑ جاتا ہے تب اس کے اندر اصلاح کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. تو امام نے کہا میں اصلاح امت, اس لیے کہ اب امت جو ہے سڑ رہی تھی تو اب اس کے اندر مجھے اصلاح کرنی ہے. طلب الاصلاح فی امت جد, امت کی بات امام حسین کہتے ہیں اور امت کے اندر جو ہے اصلاح کی بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد سیرت نبی کی بات کرتے ہیں, اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں جس کا تعلق اجتماع سے ہے, کہ امر بالمعروف کا تعلق مستقیماً جامعے سے تعلق رکھتا ہے, اجتماع سے تعلق رکھتا ہے. تو امر بالمعروف کا تعلق بھی اجتماع سے ہے, شریعت کے سلسلے میں واقع ہو گئی ہے. دین پر عمل کرنا جو لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کو پھر سے اس حوصلے کو زندہ کرنا, ان ہمتوں کو زندہ کرنا, ان حوصلوں کو زندہ کرنا, ورنہ ساری چیزیں خشک ہوتی جا رہی تھیں. اس کو تازگی بخشنا, اسے زندگی بخشنا کہ پھر سجدوں کا ولولہ پیدا ہو انسان کے اندر, پھر اللہ کے لیے سر کٹانے کا جذبہ پیدا ہو انسان کے اندر, ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت پیدا ہو انسان کے اندر, سلطان جائر کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ایک حوصلہ پیدا ہو انسان کے اندر, اور کثرت افواج کے مقابلے میں تنہا حق کی آواز اور حق کے معیار پر اور حق کے حوصلے پر کھڑے ہونے کا جذبہ, کہ پائے ثبات میں جنبش نہ آئے اور انسان کے قدم کثرت افواج کو دیکھ کے لڑکھڑا نہ جائیں, ظلم کے مقابلے میں کہیں انسان سر نہ جھکا دے, غیرت اسلامی کا کہیں جنازہ نہ نکل جائے, حمیت و غیرت کہیں ختم نہ ہو جائے, حیا نہ ختم ہو جائے, حوصلہ اور ہمت نہ ختم ہو جائے. اس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ بغیر قیام کے ممکن نہیں ہے. تو امام حسین نے تاریخ عالم میں ایک ایسا حماسہ پیش کیا, ایک ایسا ولولہ اور ایک ایسی تحریک پیش کی, ایک ایسی نہضت پیش کی کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے بتایا کہ اگر روح کو قوت بخشنا ہے تو پھر جسم کو کمزور کرنا ہوگا. جسم کی سختیاں برداشت کرنی ہوگی تاکہ روح کو قوی کیا جائے، اور اگر جسم کو قوی کر کے روح کو کمزور کر دیا جائے تو انسانیت کمزور ہو جائے گی، غیرت اسلامی کمزور ہو جائے گی. تو لہذا روح کو طاقت اور اطمینان بخشنے کے لیے جسم کو تلواروں اور تیروں کے حوالے کر دیا جائے، اور جسم رہے یا فنا ہو جائے، جسم سختیاں برداشت کرے، بھوک برداشت کرے، پیاس برداشت کرے، لیکن روح کے اندر طاقت پیدا ہو کہ روح کمزور نہ ہونے پائے، حوصلہ کمزور نہ ہونے پائے، چاہے انسان کتنا ہی کمزور کیوں نہ پڑ جائے. ضروری نہیں ہے کہ قوی جسم کے لوگ قوی حوصلہ بھی رکھتے ہوں. قوی حوصلے کے لیے قوی جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے، قوی عزم کا ہونا ضروری ہے، قوی روح کا ہونا ضروری ہے. یہ وہ حقائق تھے، یہ وہ حقیقتیں تھیں جو مانگ پڑتی جا رہی تھی، یعنی حقائق اسلامی پر ایمان اور عقیدہ انسانوں کا کمزور ہوتا جا رہا تھا، ارزشیں اخلاقی کی اب اہمیت باقی نہیں رہی تھی، لوگ طاقت پر بھروسہ کرنے لگے تھے، اللہ پہ توکل کم ہوتا جا رہا تھا، لوگوں کا اللہ پہ توکل کم. اجتماع سے اللہ کی ذات رخصت ہو چکی تھی، یعنی اجتماع کے اندر عظمت توحید اور عظمت الہ ختم ہو چکا تھا، اور اللہ کی رضا کی خاطر جو مسلمان صدر اسلام کے جو رضا پروردگار دیکھتے تھے ہر کام میں، اپنی قوت پہ ناز نہیں کرتے تھے بلکہ طاقتوں سے ٹکرا جاتے تھے، قوتوں سے ٹکرا جاتے تھے، اور قوتوں سے ٹکرا کر کامیابی حاصل کیا کرتے تھے. اب وہ جذبہ مسلمانوں میں کمزور ہونے لگا تھا، طاقت پر بھروسہ بڑھنے لگا تھا، اللہ پر اعتماد کم ہونے لگا تھا، خواہشات نفس کا انسان اسیر ہوتا جا رہا تھا، سارا معاشرہ خواہشات نفس کا اسیر ہوتا جا رہا تھا. اسلامی تہذیب اب مر چکی تھی، اس لیے کہ روم اور فارس کے تہذیب اسلام کا حصہ بنتی جا رہی تھی. اب ٹوٹے ہوئے مکان میں خلیفہ زندگی نہیں گزارتا تھا، بلکہ اپنے لیے محل تعمیر کر لیے گئے تھے، سوکھی روٹی پر سے ان کا اعتماد اٹھ چکا تھا کہ سوکھی روٹی کھانے والے دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، جب تک کہ امیر شام کا دسترخوان پر نہ کھایا جائے انسان قوی نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ جب چیزیں آنے لگی تو دیکھنے میں تو مسلمانوں کے حالات بدل چکے تھے، لیکن حقیقت میں ان کی روح کمزور ہوتی جا رہی تھی، ان کے جذبے سرد پڑتے جا رہے تھے. آج جو ہم دیکھتے ہیں، آج جو ہماری قوم کے اندر، یعنی کربلائی قوم کے اندر جو اطاعتوں کا جو حوصلہ ہے، عبادتوں کا جو حوصلہ ہے، اور دشمن سے مقابلے کی جو طاقت کربلا سے وابستہ افراد میں جو دیکھی جاتی ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھی جا سکتی. یہ وہ چیز ہے جو کربلا سے وابستگی کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، اور وہ سچی وابستگی اور حقیقی وابستگی، یہی سچی وابستگی اور حقیقی وابستگی دنیا کو بتا رہی ہے کہ تم سینکڑوں کا لشکر لے کر آؤ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے، تم ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میدان جنگ میں حوصلے کام آتے ہیں، ہمتیں کام آتی ہیں، تلوار اور تیر کام نہیں آتے، نیزے کام نہیں آتے، طاقت کام نہیں آتی، حوصلے کام آتے. تو آپ دیکھیے کہ کربلا سے وابستگی کی بنیاد پر آج حزب اللہ جیسا لشکر بنا لیا، تو یہ کس بلبوتے پہ بنایا گیا اور کس نظریات کی بنیاد پر قائم ہوا؟ تو یہ کربلا کے اثرات ہے اور کربلا سے وابستگی ہے، کہ جب کربلا سے وابستگی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اسرائیل کا لشکر بھی ایک بھوسے کے طور پر نظر آتا ہے، اور تارے عنکبوت سے زیادہ کمزور نظر آتا ہے.
یہ حوصلے کہاں سے ملے؟ یعنی آج بھی کربلا حوصلہ وسطتا ہے، اگر سچی آزاداری ہونے لگے تو پھر کوئی انسان کمزور نہیں ہو سکتا، اور ظالم طاقتوں اور ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں اپنی تہذیب اور اپنا کلچر نہیں کھو سکتا، اور اپنی خود اعتمادی کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا. آپ دیکھیے کہ اگر حکومتوں کے سامنے اگر ہم نے حوصلہ ہارا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آزاداری سے منہ موڑ لیا ہے، اور حقیقی اور سچی آزاداری کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. کربلا کے واقعات کو دو طرح سے بیان کیے جا سکتے تھے، لیکن اسے جو ہے کربلا کے جو دو رخ ہیں اس میں سے صرف ایک رخ پیش کیا گیا اور کربلا کا دوسرا رخ نہیں پیش کیا گیا. کربلا میں مظلومیت کا رخ تو پیش کیا گیا، لیکن کربلا میں حیا اور ایمان کا رخ نہیں پیش کیا گیا. کربلا کی جو شہامت، جو شجاعت کا مظاہرہ ہوا ہے، اس شجاعت کو دبا دیا گیا. کربلا کے اندر جو شجاعت کا مظاہرہ امام حسین نے کیا، جو غیرت کا مظاہرہ امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، اس کو دبا دیا گیا، جس کی وجہ سے کربلا سے وابستہ لوگ بھی تلواروں سے ڈرنے لگے، کثرت سے ڈرنے لگے، افواج سے ڈرنے لگے، طاقت سے ڈرنے لگے، قوت سے ڈرنے لگے، ہزاروں افراد کی تعداد سے ڈرنے لگے، جبکہ کربلا تعداد سے نہیں ڈرتا، کربلا تعداد سے نہیں گھبراتا، کربلا کثرت سے نہیں گھبراتا، اس لیے کہ کربلا ایمان رکھتا ہے اللہ کی آیتوں پر، اور اللہ کی بات پر یقین رکھتا ہے کہ کم من فئات قلیلت غلبت فئات کثیرہ، کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑی بڑی طاقتوں پہ غالب آ گئے. کربلا حوصلوں کو پست نہیں کرتا، حوصلوں کو بلند کر دیتا ہے. لیکن یہ کہ کربلا کا نام لے کر جو لوگوں کو بزدل بنایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا گیا. کربلا کو ابن زیاد کی زبان میں سنا گیا، کربلا کو زین العابدین کی زبان سے نہیں سنا گیا، کربلا کو دشمن کی زبان سے سنا گیا، حمید ابن مسلم کی زبان سے سنا گیا، کربلا کو جو ہے وہ دشمن راویوں کی زبان سے سنا گیا، کربلا کو جو ہے وہ ابن زیاد کی زبان سے سنا گیا. لیکن آ کر کوئی زینب کی زبان سے کربلا کو سنے، آ کر کوئی سید سجاد کی زبان سے کربلا کو سنے، تو معلوم یہ ہوگا کہ کربلا کس قدر بلند ہے، کربلا کس قدر حوصلہ رکھتی ہے، کہ اسی کربلا کو کے حوالے سے کتنی نہضتیں اسلام میں جو پیدا ہو، حتیٰ غیر اسلامی نہضتوں نے بھی اپنے آپ کو کربلا سے جوڑنے کی کوشش کی. گاندھی نے کہا کہ میں کوئی نئی بات نہیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہی بات جو امام حسین علیہ السلام نے پیش کی تھی، میں اسی کو زندہ کر کے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ظالم اور جابر طاقتوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہو اور ظلم کا تختہ الٹ دو، اور ظالم حکمرانوں کو نکال کر باہر کر دو. ظلم اور ظالم کے خلاف اٹھنے کا حوصلہ اگر تمہیں لینا ہے تو حسین ابن علی سے. ظلم کو برداشت نہ کرو، ناانصافی کو برداشت مت کرو، بے عدالتی کو برداشت مت کرو، کسی کی زور گوئی کو برداشت مت کرو، کسی کے تکبر کو برداشت مت کرو، کسی کے غرور کو برداشت مت کرو، کسی کی بد اخلاقیوں کو برداشت مت کرو، کسی کا ستم، کسی کا ظلم، کسی کی بربریت کو قبول مت کرو، اور ظالم کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دینا، طاقت کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دینا. اگر حق پر ہو تو ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنا، چاہے اس جگہ پر موت ہی کیوں نہ واقع ہو جائے. یہ کربلا نے بتایا ہے، امام حسین نے بارہا کہا ہے، اے میرے ساتھیو اگر تمہیں جانا ہو تو چلے جاؤ، حسین ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. حسین تنہا 30,000 کے لشکر کا مقابلہ اکیلا حسین کرے گا، اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ امام حسین کا حوصلہ تھا، اس حوصلے کو دیکھ کر سب میں حوصلہ پیدا ہوا کہ جب ایک شخص 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ کھڑے ہوں، ہم کیوں نہ کھڑے ہوں، آقا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں. اگر امام حسین نعوذ باللہ پیچھے ہٹ جاتے تو کیا لشکر والوں کا حوصلہ ویسے باقی رہتا جیسے کربلا میں دیکھنے کو ملا؟ جو حوصلے امام حسین نے بڑھائے ہیں کربلا میں, ایسے حوصلے کہیں پر آپ کو ملیں گے؟ پھر سے وہ ذوق و شوق عبادت کا جو مان پڑتا جا رہا تھا, جو جذبہ قربانی ختم ہوتی, جو سماج دم توڑ چکا تھا, یہ زیدانے کے وقت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے میں پھیلا کے پیش کروں, کہ یہ صرف چند لفظوں میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ چیز, وہ سماج جو حضور کے دور میں دم توڑ چکا تھا, حسین ابن علی نے پھر اس کی جھلک دکھائی ہے کربلا کے میدان میں. پھر حسین نے سماج بنا کے پیش کیا, پھر سے ایک ایسا سماج بنا کے حسین نے پیش کیا کہ جس میں جوان بھی ہے, بوڑھے بھی ہے, جہاں خواتین بھی ہے, جہاں مرد بھی ہے, کہ جہاں ہر صنف کا, جہاں آقا بھی ہے, غلام بھی ہے, جہاں 6 مہینے والا بھی ہے, جہاں 90 برس کا بزرگ بھی ہے. یہ سارا کا سارا کلچر, وہ تہذیب جو میں آپ کے سامنے ابتدا میں بیان کر رہا تھا کہ جو ایثاروں قربانیوں کا جذبہ حضور نے دور صدر اسلام میں جو ماحول بنایا تھا سرور کائنات نے, وہ جو ختم ہو چکا تھا, وہ جو تہذیب ختم ہو چکی تھی, اب وہ طبقاتی نظام جہاں بڑے اور چھوٹوں کی تمیز, جہاں گورے اور کالے کے درمیان میں امتیاز, جہاں عرب اور عجم کے درمیان میں امتیازات, اور جہاں امیر اور غریب کے درمیان فرق قائم ہو چکا تھا پھر سے, کیونکہ حضور مٹا چکے تھے اس فرق کو, اور یہ فرق دوبارہ پیدا کر دیا گیا تھا زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ. تو اب 50 برس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا, تو پھر اس مردہ معاشرے میں پھر سے روح پھونک دی حسین ابن علی نے, وہی روح جو مصطفیٰ نے پھونکی تھی معاشرے میں, پھر سے وہی مصطفیٰ والا معاشرہ, وہی صدر اسلام والا معاشرہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں پیش کر کے بتایا کہ جہاں پر تمام رشتے پائے جاتے ہیں اور رشتوں کے درمیان میں احترام پایا جاتا ہے, جہاں آقا بھی ہیں اور غلام بھی ہیں, یہ فرق پھر سے قائم ہو چکا تھا, حضور مٹا چکے تھے. غور فرمائیے گا, حضور مٹا چکے تھے, پھر سے یہ فرق پیدا ہو چکا تھا کربلا میں آنے کے بعد. پھر سے وہ نظام جو مصطفیٰ نے قائم کیا تھا, وہ تہذیب جو مصطفیٰ نے قائم کی تھی, وہ سنت جو مصطفیٰ نے قائم کی تھی, اس کو پھر سے حسین نے زندہ کیا. یہی ہے تفسیر کہ الحسین منی وانا من الحسین کی, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, کہ میں نے جو تہذیب قائم کی تھی وہ تہذیب کو حسین نے زندہ رکھا ہے, حسین نے جو نظام پیش کیا ہے وہ میرا قائم کردہ نظام ہے, جو سنت حسین نے قائم کی وہ میری سنت ہے, جو تہذیب حسین نے کربلا میں پیش کی ہے وہ میری تہذیب ہے, جو کلچر حسین نے بنایا ہے وہ میرا کلچر ہے, اور جو کردار حسین ابن علی پیش کر رہے ہیں کربلا میں وہ میرا کردار ہے. اب میرا کردار زندہ رہے گا تو حسین کی وجہ سے زندہ رہے گا, کہ حسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, یہ کربلا میں ثابت کیا جا رہا تھا. گورے اور کالے کا فرق ختم ہو چکا تھا, امیر اور غریب کا فرق مٹ چکا تھا, آقا اور غلام کا فرق ختم ہو چکا تھا. غلام یہ کہہ رہے تھے, آقا کیا آپ ہم کو مرنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے کہ ہم سیاہ پوست ہیں اور ہمارے خون سے بو آتی ہے, تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمارا بدبودار خون آپ کے خوشبودار خون سے مل جائے؟ امام حسین نے کہا, میرے اصحاب ایسی بات نہیں ہے, اب وہ فرق مٹ چکا, جو فرق تم معاشرے میں دیکھ رہے ہو اسی فرق کو مٹانے کے لیے حسین نے قیام کیا ہے. حسین کا قیام تو اقدار انسانی اور اقدار رسالت کو زندہ رکھنے کے لیے ہے. جو تہذیب جو کلچر محمد عربی نے پیش کیا تھا میں اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں. کیا حضور نے کسی غلام کو آقا سے کمتر سمجھا ہے تو میں یہ بات کو میں اسی بات کو جاری و ساری رکھوں گا. جو بات محمد مصطفیٰ نے پیش نہیں کی ہے میں اسے پیش نہیں کر سکتا. جو چیز کو مصطفیٰ نے قائم کی ہے میں اسی کو جاری و ساری رکھوں گا. یہ کہہ کے امام حسین علیہ السلام نے جو مساوات کا درس کربلا میں دیا ہے, جس طرح سے حسین آقا کے کنارے پہنچے ہیں اسی طرح سے غلام کے کنارے بھی پہنچے. جس طرح سے سردار لشکر کے سرحانے حسین پہنچے ہیں اسی طرح سے غلام کے سرحانے بھی پہنچے ہیں. جس طرح حر کے لاشے پہ حسین پہنچے اور حاضری دی, اسی طرح سے حر کے غلام کے لاشے پر بھی امام حسین علیہ السلام نے حاضری دی. یہ امام حسین علیہ السلام کیا وہ امتیاز خاص ہے کہ حسین کربلا میں مصطفیٰ کی صورت میں نظر آ رہے تھے, حسین کربلا کے میدان میں علی مرتضیٰ دکھائی دے رہے تھے, حسین کربلا کے میدان میں نو اور موسیٰ و عیسیٰ کی شکل بنے ہوئے, ان کی تصویر بنے ہوئے تھے. اس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اسلامی نظام کو پیش کیا, اسلام کا نظام قائم کیا اور پھر سے ایثار و قربانیوں کی مثال قائم کی. خواتین میں کیسے کیسے رشتے تھے جو ہمارے درمیان میں جہاں اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان رشتوں کے درمیان, ان رشتوں کو حسین نے جمع کیا, لیکن وہاں خود اعتمادی اور وہاں پر ایک دوسرے پر ایثار و قربانیوں کا جذبہ ایسے دیکھا گیا کہ حسین کا جب علی اکبر آیا تو ام لیلہ بعد میں آئی, زینب پہلے پہنچی. اس لیے کہ کربلا کے میدان میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ یہاں پر جو نازک رشتے دنیا سمجھتی ہے کربلا اس سے آگے نکل چکی ہے. کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں گے آپس کے اختلافات نہیں ملیں گے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ایسی تربیت کی ہے, ایسی تہذیب پیش کی ہے, ایسا نظارہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس کی نظیر تاریخ بشریت نہیں پیش کر سکتی. تاریخ عالم میں ایسی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی ہے کہ جہاں بھائی کے بیٹوں کو اپنے بیٹوں پہ مقدم سمجھا جائے. جہاں ام فروہ یہ کہتی ہے آقا جب تک میرا قاسم نہ قربان ہو آپ کے علی اکبر پہ آنکھ نہیں آ سکتی ہے. اس طرح بیویاں ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ پہلے آپ کا بیٹا قربان ہو میرا بیٹا بعد میں قربان ہوگا, پہلے آپ اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجیے. کیا آپ کو اپنا بیٹا عزیز ہے؟ کیا مجھے میری اولاد عزیز نہیں ہے؟ نہیں, ایسی باتیں ہرگز کربلا میں نہیں ہو رہی تھی. کوئی بیوی ایک دوسرے سے یہ نہیں کہہ رہی تھی اے بیوی تم اپنے بیٹے کو بھیجو میں بعد میں بھیجوں گی. نہیں, ہر بیوی ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی نہیں بیوی تمہارا بیٹا سنبھال کے رکھو, جب تک میرے دلارے شہید نہیں ہوں گے تمہارے بچوں پر میں آج نہیں آنے دوں گی. ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہی. زینب کہہ رہی تھی بھیا پہلے آؤ محمد کو رخصت کرو ورنہ زینب کو چین نہیں ملے گا. زینب کیسے برداشت کرے کہ ام فروہ کا لال تو شہید ہو گیا, زینب کے دلارے شہید نہیں ہوئے. ام لیلہ کہہ رہی تھی آقا میں شرمندگی سے مجھے بچا لیجیے. ہر بیوی ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور کہتی تھی پہلے میرے بچے کو قربانی کی اجازت دو. کربلا سبقت لے جا رہی تھی ایک دوسرے پر, ایثار و قربانیوں کا جذبہ ایک دوسرے پر ایسے آگے بڑھ رہا تھا. کبھی علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں, کہیں قاسم کھڑے ہوئے, سب اجازت کے لیے بیتاب ہیں. آقا پہلے ہمیں اجازت دیجیے, مولا پہلے ہمیں اجازت دیجیے. ایسا ذوق شہادت بڑھ گیا تھا کربلا میں. لوگ موت سے فرار کرتے ہیں, کربلا والے موت پر قربان ہونے کے لیے. شہادت کے بغیر ہم راضی نہیں ہوں گے. اب ہمیں کوئی موت نہیں چاہیے سوائے شہادت کے. آقا کیا ہمیں شہادت سے محروم کر دیجئے گا. کیا کیا ہمیں مایوس کر دیں گے؟ کیا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ آپ پہ قربان ہو سکے؟ کیا ہمارا کردار اس لائق نہیں ہے کہ دین کے کام آ سکے؟ کیا ہم اس قابل نہیں رہے جو شریعت کو بچانے والوں کی فہرست میں ہمارا نام آ سکے؟ آقا کیا ہمارا نام قرآن کے محافظین میں نہیں لکھا جا سکتا؟ آقا وہ کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمیں مرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے؟ حسین کہتے میرے وفادارو میرے جان اسارو جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے نہ نانا رسول اللہ کو ملے نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے. سب بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ کے حسین کے جان اسار ایک دوسرے پہ سبقت لے جا رہے تھے. شہادتوں کا ولولہ اور شہادتوں کو سعادت سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا, نمازوں کا ذوق ایسے تھا کہ ہر کوئی ایک دوسرے پہ سبقت لے جا رہا تھا. سب کہہ رہے تھے وقت نماز آ رہا ہے, سب کہہ رہے تھے جنگ روک دو وقت نماز. امام حسین نے کہا اے میرے ساتھی اللہ تم پر رحمت نازل کرے, تم نے صحیح وقت پہ نماز کو یاد دلایا. ارے ہماری جنگ تو اللہ کے نام کی خاطر ہو رہی ہے, ہم سر کٹا دیں گے لیکن سجدوں سے سر کو اٹھائیں گے نہیں. یہی ہوا, یہی ہوا کربلا کے میدان میں کہ فرزند فاطمہ نے جب زخموں سے چور ہو کر نبی کا دلارا جب گھوڑے سے زمین پہ پہنچا, خاک کربلا کو ہاتھوں سے جمع کیا, پیشانی کو سجدے معبود میں رکھے گا. سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ. حسین ابن علی کا آخری سجدہ خاک کربلا پہ پیش کیا گیا. اسلام کو حیات وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.